بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عزیزان گرامی، اس مقدس مشہد شہداء میں جمع ہونے والے شہداء کے وہ عظیم وارث اور فرزندوں جنہوں نے سندھ کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کر کے بتا دیا کہ آپ حقیقی معنوں میں کربلا کے بیٹے ہیں. صبح 10 بجے سے 4:30 بج چکے ہیں اور مسلسل آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا اس طرح سے یہاں پر بیٹھنا، مقررین کو سننا، ذکر اہل البیت سے مستفید ہونا، تھکن کے باوجود، بھوک کے باوجود، گرمی کے باوجود، پیاس کے باوجود، مناسب انتظامات کے نہ ہونے کے باوجود، اس طرح سے شہداء کی اس محفل میں جم کر بیٹھنا شہداء کے اس عظیم ہدف سے آپ کی وابستگی کی سب سے بڑی اور عمدہ دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس آمد کو، اس نشست کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو ہمارے شہداء کی شفاعت نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی مقصود ڈومکی صاحب نے ایک روایت پڑھی لیکن نہ اس کا ترجمہ کیا اور نہ روایت پوری پڑھی. مجھے امید تھی کہ وہ پڑھ دیتے تو اس سے کم از کم آپ کو اندازہ ہوتا کہ ہمارے شہداء کیسے شہداء ہیں. شہداء کی محفل ہے نا یہ. اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے حدیث پڑھی تھی، فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ لیس فوقہ بر. نبی کریم کی حدیث ہے، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، ہر نیکی سے زیادہ بافضیلت کوئی اور نیکی موجود ہے. جتنی بھی نیکیاں، جتنی بھی عبادتیں اور جتنے بھی اچھے کام ہیں، لیکن ایک کام ایسا ہے، ایک عبادت ایسی ہے، ایک نیکی ایسی ہے کہ اگر آدمی وہ نیکی انجام دے لے تو پھر اس کے بعد اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نیکی موجود نہیں ہے. وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ نیکی یہ ہے کہ ایک شخص اٹھے، اپنے دین کی محبت میں، اپنے اللہ کے پیغام کی حفاظت کے لیے، علی اور آل علی کی محبتوں کو سمیٹنے کے لیے اور علی کے دشمنوں کے مقابلے میں علی کی جرأتوں کے اظہار کے لیے میدان میں کھڑا ہو، سینے پر گولی کھائے اور گر کر اپنا لہو بہائے، تو جب ایسا شخص جام شہادت نوش کرتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر کائنات میں اللہ نے کسی عمل کو نیک قرار نہیں دیا۔ یہ جو شہادت کا میدان ہے، یہ میدان ایسا میدان ہے جہاں پر صرف وہی پہنچتے ہیں جنہیں اللہ بھیجتا ہے۔ ہر شخص کو ایسی نعمت نصیب نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے، کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ ہمارے عزیز شہید ہو گئے ہیں تو اب ان کے بچے لاوارث ہیں، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اب ہم کیا کریں، ہم پر قیامت ٹوٹی۔ نہیں، جو اس طرح سے سوچتا ہے اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسین کا مکتب، حسین کا دین، حسین کا میدان کربلا اور حسین کی قربانی، وہ قربانی، وہ دین، وہ درس اور وہ میدان ہے جہاں پر اگر کوئی اترتا ہے تو پھر اپنی ہر چیز بیچ کر فروخت کر کے اترتا ہے۔ اب اس کے سامنے شہادت کے مقابلے میں کوئی چیز قیمت نہیں رکھتی۔
شہادت، 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 شہادت۔
میں کل پرسوں کچھ دن پہلے اپنے کچھ اہل سنت علماء کرام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ کے اسی لانگ مارچ کے حوالے سے وہ خراج تحسین پیش کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ہم اپنے علماء اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا کہ یہ جو علی کے ماننے والے شیعہ ہیں ان کو ہمیشہ ہم کہتے رہے کہ یہ تو حضرت مسلم کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہ ہمیشہ جمے رہے، شاید ہم بھاگنے والوں میں تھے۔ ہمارے اہل سنت دوست تھے، دوستانہ لہجے میں پھر پوچھنے لگے کہ وہ کیا جذبہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کی قوم جب نکلتی ہے تو پھر کھڑی رہتی ہے، بھاگتی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا، دیکھیے آپ نے پہچاننے میں غلطی کی ہے، آپ کی مشکل یہ ہے، ہم ان کو امام مانتے ہیں، ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری ہستی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی، اور جب سب کچھ قربان کیا تو اس کے بعد بھی سجدہ ریز ہو کر خدا سے یہ عرض کیا، رزن برزاق و تسلیما لامرک، بارلہ اگر تو راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ یہ جو شہادت ہے، یہ شہادت کوئی معمولی مرتبہ اور مقام اور منصب نہیں ہے، پہچانو اس کو۔ جو بچ گئے انہیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا یہ کہ ان سے اللہ نے کوئی اور کام لینا ہے اس لیے انہیں زندگی دی ہے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس منصب کے لائق نہیں تھے اس لیے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، کوئی تیسری راہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھو کہ شہادت سے فرار نہیں، مؤمن وہ ہے جو شہادت کی تمنا کرے اور ہر وہ قدم اٹھائے جس کے نتیجے میں اللہ اس کی تقدیر میں شہادت لکھنے میں جلدی کرے۔
شہادت، شہادت، شہادت۔ سعادت سعادت
سعادت.
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ذرا سوچئے ان کی زندگی کا ایک لمحہ اگر ہمیں مل جائے تو ہماری 70-80-90 سالہ زندگی بہتر ہے یا ان کی زندگی کا ایک لمحہ؟ جی ذرا سوچئے، سوچ کر جواب دیجئے، امیر المؤمنین کی زندگی کا ایک لمحہ بہتر ہے یا پھر ہماری 80-90 سالہ زندگی؟ کون سی بہتر ہے؟ ان کی زندگی کا ایک لمحہ، ایسا ہی ہے نا؟ جنگ احد ذہن میں رکھیے، جنگ احد، امیر المؤمنین تشریف لاتے ہیں رسول کریم کی بارگاہ میں، جنگ ختم ہوتی ہے، روتے ہیں، اشک بہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے نوید سنائی تھی کہ اے علی تم شہید ہو جاؤ گے، میں بچ گیا اس لیے روتے ہوئے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں، توجہ ہے آپ کی، میں روتے ہوئے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی تم شہید ہو جاؤ گے لیکن میں بچ گیا، میرے اتنے پیارے عزیز دوست شہید ہو گئے، ان کی شہادت کا مجھے غم نہیں ہے، اپنے بچ جانے کا غم ہے۔ رسول کریم نے پوچھا اے علی، فرمایا کہ علی تم پریشان نہ ہو، تم شہید ہو جاؤ گے، شہادت تمہاری مقدر میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ جب بدترین زہر سے بھجے ہوئے تلوار کے ذریعے سے تمہارے سر اقدس پر وار کیا جائے گا اور اس زہریلے تلوار کی چوٹ ناقابل برداشت ہوگی تو ایسے موقع پر کیسے اس تکلیف پر صبر کرو گے؟ توجہ ہے آپ کی، پوچھا کہ اے علی کیسے اس تکلیف پر صبر کرو گے، جواب میں کیا فرمایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ لَيْسَ هَذَا مِن مَوَاطِنِ الصَّبْر بَلْ مِن مَوَاطِنِ الشُّكْر، اے اللہ کے رسول یہ مقام جب اللہ کی راہ میں میرے سر پر زہر سے بھجی ہوئی تلوار کا وار کیا جائے اور اس کی تکلیف میں سہوں، یہ صبر کا مقام نہیں ہے، شکر کا مقام ہے۔
شہادت شہادت
یہ ہے فرق آل علی کے مکتب اور اس مکتب پر ایمان رکھنے والوں اور ان لوگوں میں جنہوں نے اس لذت کو نہیں چکھا۔ یہ چکھنے سے عبارت چیز ہے، یہ وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے علی کی راتوں کی تنہائیوں میں آہو بکا کو محسوس کیا ہو، یہ وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے علی کے اللہ کی فراق میں بہے ہوئے آنسوؤں کے درد کو محسوس کیا ہو، یہ وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے کربلا میں 9 محرم کے گزرنے کے بعد شب عاشور حسینیوں کے زمزمے اور ان کی مناجاتوں کو محسوس کیا ہو۔ ہر ایک اس کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتا، لہذا یہ جو شہادت ہے یہ بازار تجارت ہے اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ نہیں، بازار تجارت کہ اللہ کو اپنا نفس بیچ ڈالو اور رب کی مرضی خرید لو۔ اس لیے جب شہداء کے حوالے سے آیات قرآنی کہتی ہیں کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، تو ان آیات کے ذیل میں مرحوم طبرسی نے مجموع بیان میں روایت بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب شہید کے جسم کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہ اسی وقت معاف کر دیتا ہے، تمام گناہ۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ایک شہید بہشت کے دروازے پر پہنچتا ہے
تو رکتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اے شہید اندر داخل ہو جاؤ.
شہید عرض کرتا ہے کہ نہیں, میں اکیلے جنت میں داخل نہیں ہوگا,
اکیلے نہیں ہوگا. پوچھتے ہیں پھر, کہتا میں اپنے ساتھیوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے عزیزوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, ان لوگوں کو جن کا دل میری شہادت پر اداس تھا, ان لوگوں کو جنہوں نے میرے یتیم بچوں کو دیکھ کر اشک بہائے تھے, ان لوگوں نے جنہوں نے آ کر میرے یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا تھا, ان کو ساتھ لے کر بہشت میں داخل ہونا چاہتا ہوں. فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ فرشتوں اس کو اجازت دو کہ یہ شہید اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کر بہشت میں داخل ہو. کتنے؟ 70,000 لوگوں کو. آج ہم مشہد شہداء میں کھڑے ہیں, وہ شہداء جنہوں نے پاکیزہ ترین مقام پر پاکیزہ ترین ہدف کے لیے اور پاکیزہ ترین کیفیت میں محراب عبادت میں اللہ کی بارگاہ میں آیات الہی کا ورد کرتے ہوئے اللہ کی عبودیت اور بندگی بجا لاتے ہوئے حالت طہارت اور حالت وضو میں جنہوں نے اللہ کی اس ندا پر لبیک کہا اور آج بارگاہ علوی میں موجود ہے, اس سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ وہ شہداء ہیں. ہم میں اور دوسرے مکاتب میں اگر فرق ہے تو یہی ہے کہ ہم حق کے لیے نکلتے ہیں اور ناحق قدم نہیں اٹھاتے. ہمارا نظریہ ہمیں اجازت نہیں دیتا, ہم کبھی بھی کسی بے گناہ کو مارنے کا اختیار نہیں رکھتے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بزدل ہیں؟ نہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں؟ نہیں. جو لوگ مرنا جانتے ہوں وہ بزدل نہیں ہوا کرتے ہیں. جو لوگ مرنا جانتے ہوں, یاد رکھو شکار پور کے غیور مومنوں, شکار پور کے غیور مسلمانوں, سندھ دھرتی کے غیرت مند جوانوں, یہ یاد رکھو اگر تم شہداء کے حقیقی وارث بنو گے تو تم 10 ہوگے تو 200 پر غالب ہوگے, لیکن اگر تم وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو پھر ان شہداء کا خون بھی تمہاری تقدیر تبدیل نہیں کر سکتا. خون خون ہوتا ہے, اثر رکھتا ہے, لیکن ایسا معاشرہ چاہیے جو اس خون کے اثر کو قبول کرے اور خون کی حرارت اس بدن شہید سے معاشرے کے بدن میں منتقل ہو کر مردہ معاشرے کو زندہ کر دے. اور جس معاشرے کے اندر یہ استعداد ہو پھر اس معاشرے کو گھروں میں بند نہیں کیا جا سکتا, پھر وہ معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے. جب وہ معاشرہ شہیدوں کا وارث بن جائے تو پھر ایسے معاشرے کو دبانے کے لیے 1,000 دفعہ یزید آ جائیں وہ معاشرہ دبتا نہیں ہے, آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانتے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو پھر آگے امتحانات بھی ہیں, ان امتحانات میں وہ کیا کرے؟ ثم استقاموا, استقامت کا مظاہرہ کریں, پامردی کا مظاہرہ کریں, معاشرے میں ثابت قدم رہیں, اپنے ہدف کے لیے گھروں سے باہر نکلیں, اپنی قوت کا اظہار کریں اور کھڑے ہوں
اور جب ایسا ہوگا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا استقامت دکھائیں تو پھر اللہ کیا کرتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ بھی ان کی نصرت اور ان کی مدد کے لیے عرش سے فرشتے بھیجتا ہے اب اگر ان کی تعداد کم بھی ہو تو دشمن پر یہ غلبہ پاتے ہیں اور شکست کبھی بھی نہیں کھاتے یہ اللہ کا وعدہ ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جو میری راہ میں نکلتے ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اللہ ان کی ہر ہر پل ہدایت بھی کرتا ہے ہاتھ بھی تھامتا ہے انہیں منزل کے نزدیک بھی کرتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں گامزن رہے استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے اگلا نقطہ یاد رکھیے شکارپور کا واقعہ نہ پہلا ہے نہ آخری یہ کیا ہے یہ کیا لوکل مسئلہ ہے سندھ کا مسئلہ ہے پاکستان کا مسئلہ ہے نہیں ایسا نہیں ہے ذہن میں رکھو علی کے ماننے والوں توجہ ہے توجہ ہے سوئے تو نہیں ہو تھکے ہوئے تو نہیں ہو یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو 61 ہجری 10 محرم وہ دن ہے جس میں اہل البیت اور دین کے حقیقی محافظ حیات اسلام کی پوری تاریخ میں سب سے زیادہ مشکل میں تھے سب سے زیادہ مشکل میں آج تک اس طرح کی مشکل کا دن اور نہیں آیا توجہ ہے آپ کی میں بہت آپ کے دماغوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوں مخاطب کر رہا ہوں سوچیں اس بات پر کہ 61 ہجری کا کربلا اور عاشور کا دن دین کے حقیقی محافظوں کے لیے تاریخ کا تاریخ اسلام کا سب سے زیادہ سخت دن تھا لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دین کی پیش رفت اور دین کی ترقی کا دور شروع ہوا رفتہ رفتہ شروع ہوا آہستہ آہستہ شروع ہوا مشکلات آئیں لیکن اس طرح کی مشکلات کبھی بھی نہیں آئیں لیکن آج کیا ہے یہ یاد رکھو کہ آج وہ دور ہے جب دین کے حقیقی وارثوں اور علی و آل علی کو اللہ نے پوری دنیا کے اندر غلبہ دیا ہے اور یہ دور غلبے آل علی کا دور ہے پوری دنیا میں آپ ذرا غور کرو سوچو عراق وہی عراق ہے 1000 سال تک دشمنان اہل البیت کی حاکمیت رہی ہے اور آج ان کی حاکمیت ہے جو علی کی امامت کو اپنے وجود سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں اور علی کو اپنا امام مانتے ہیں 1000 سال بعد کس کی حاکمیت ہے علی کے ماننے والوں کی ایران کے اندر دیکھ لو 2500 سال کی شہنشاہیت کے بعد آج غلبہ کس کا ہے حضرت مہدی موعود کے اس نمائندے اور جانشین کا جس نے اس نظام کو اپنے امام کے سپرد کرنا ہے ذرا آگے بڑھو کویت کی صورتحال دیکھو بحرین کی صورتحال دیکھو اردن کی صورتحال دیکھو لبنان کی صورتحال دیکھو افریقہ ذرا چلے جاؤ نائجیریا کی صورتحال دیکھو گانا کی صورتحال دیکھو وہ سرزمینیں جہاں پر 40 سال پہلے 50 سال پہلے علی کا نام لینے والا ایک بندہ نہیں تھا، آج جب عاشور ہوتا ہے تو تا حد نظر سیاہ پوش علی کے ماننے والے حسینی عزاداروں کا سمندر نظر آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ غلبہ اسلام، حقیقی اسلام کا غلبہ۔ لبنان میں دیکھ لو پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے، آج کس کا غلبہ ہے، کون اس پورے خطے کے اندر امریکیوں کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے اور اسلام دشمن تمام قوتوں کے لیے ہلکا کانٹا بنا ہوا ہے اور آنکھوں میں چبھتا ہے، کون؟ وہ جو علی کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا۔ لیکن اسرائیل، امریکہ اور باقی ان کے تمام نمک خوار مل کر بھی اس علاقے میں کچھ نہیں کر پاتے، اور غلبہ ہمیشہ کس کا رہتا ہے؟ علی کے بیٹے کا۔ میں پھر یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ اثر غلبہ اسلام کا اثر ہے، غلبہ اسلام کا دور ہے۔ لہذا یہ یاد رکھو کہ جب کبھی عراق کے اندر، جب کبھی سیریا کے اندر، جب کبھی بحرین کے اندر، جب کبھی یمن کے اندر، جب کبھی بیروت کے اندر عالمی ان اسلام دشمن قوتوں کے مفادات کو ضرب لگتی ہے، تو وہ پھر وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پر لوگ کمزور ہوں اور اس زخم کا بدلہ وہ وہاں پر اتار سکیں۔ اس لیے کبھی کوئٹہ کے نہتے مومنین کو نشانہ بناتے ہیں اور کبھی شکارپور کی اس کربلائے مولا کی مسجد کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ بے ربط نہیں ہے، پیچھے سے ان کی زنجیریں ایک ہاتھ میں ہیں۔ لہذا اس بات کو سمجھو کہ ہم نے بھی قوم کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے بھی دین کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے بھی علاقائی خون سے نکلنا ہے، عالمی طور پر سوچنا ہے، اپنے ذہن کو وسعت دینی ہے، اس عالمی پس منظر میں اپنے خطے کو دیکھنا ہے، اور ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم شیعہ کو سنی کے قریب کریں، سنی کو شیعہ کے قریب کریں، دیوبندیوں کو قریب لائیں، اہل حدیث کو قریب لائیں، ہر اس شخص، ہر اس گروہ، ہر اس فرقے کو جو خود کو بھی اور ہمیں بھی مسلمان سمجھتا ہے، اس کو ہم آپس میں قریب کریں، تاکہ وہ عناصر جو کسی مکتب کا شیلٹر استعمال کرتے ہیں، کسی مکتب کا لباس پہنتے ہیں اور اندر سے وہ پورے کے پورے یہودیوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم الگ کر کے دکھا سکیں کہ اسلام کے تمام فرقے یہ ہیں اور یہ وہ خوارج ہیں جو طولے تاریخ میں رہے اور آج بھی ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے لیے شعوری طور پر کوشش کریں، اور جہاں جہاں اس اسلامی اتحاد کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی فرد یا گروہ کوشش کرتا ہے، اس کے چہرے سے نقاب الٹ کر بتا دیں کہ یہ یا سی آئی اے کا ایجنٹ ہے یا MI6 کا ایجنٹ ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم نے اپنی قوم کو مضبوط کرنا ہے، اپنی مملکت کو مضبوط کرنا ہے، ریاست کو مضبوط کرنا ہے۔ آج اگر 30-35 سالوں کے بعد فوج کے اندر ایک چینج آیا ہے، 30-35 سالوں کے بعد ریاستی اداروں کے اندر ایک چینج آیا ہے، اور وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ انہوں نے کیا غلط کیا، اگر یہ بات وہ سمجھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے انہوں نے دہشت گردوں کو ٹریننگ دی غلط کیا، اگر وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے انہوں نے طالبان کو سپورٹ کیا غلط کیا، اگر وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ لشکر انہوں نے بنائے غلط بنائے،
اور آج اگر ان غلطیوں کا ازالہ کرنے کا وقت آ گیا ہے تو پھر فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے اور عوام بھی ہماری ہے، ہم سب کو مل کر ان تمام ناسوروں کے خلاف اور کینسر زدہ لوگوں کے خلاف جو اس ملک کو، اس مملکت کو اور 18 کروڑ عوام کو نشانہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اور کبھی انڈیا سے پیسے لیتے ہیں اور کبھی سعودیوں سے لیتے ہیں، ان کے مقابلے میں قومی وحدت اور تمام قوم کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ہمیں اپنی پوری طاقت دکھانی پڑے گی۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم پہلے دن بھی جو کچھ کہتے تھے، عزروئے اخلاص کہتے تھے، ہمارے اس موقف میں آج تک کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم پہلے دن بھی کہتے تھے کہ جن عناصر کو تم پال رہے ہو یہ غلط ہیں اور خون سے خون کو دھویا نہیں جا سکتا، تم جن سمفونوں کو پال رہے ہو یہ کل آ کر تمہیں بھی ڈسیں گے، بار بار کہتے رہے۔ آج وہ وقت آ چکا ہے، آج اگر 18 کروڑ عوام متحد ہیں تو اس اتحاد کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، اور جو قوتیں اس ملی اور قومی ارادے کو سبوٹاج کرنے کی جدوجہد کرتی ہے ان قوتوں کے چہروں سے نقاب اٹھنا ہے۔ وہ کون سی قوتیں ہیں؟ 21ویں ترمیم آپ کے سامنے ہے، 21ویں ترمیم کے نتیجے میں آپ نے کچھ اصول وضع کیے اور کہا کہ اب ہم دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ دہشت گردی برداشت نہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دہشت گرد کو برداشت نہ کیا جائے، دہشت گرد کو پناہ دے کر دہشت گردی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے آپ کی، دہشت گرد کو پناہ دے کر دہشت گردی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے دہشت گرد کو نشانہ بناؤ تاکہ دہشت گردی ختم ہو۔ اب دہشت گردی کو کیسے نشانہ بناؤ گے؟ جاؤ ان کے ٹھکانوں پر، جاؤ ان کے ان ٹھکانوں پر جہاں پر ان کی برین واشنگ ہوتی ہے، جہاں پر ان کی تربیت ہوتی ہے، جہاں پر معصوم بچوں کو ورغلا کر جنت اور حوروں کی تلاش اور لالچ میں خود کو جیکٹ پہنا دیا جاتا ہے اور اس کو بھی جہنم کا راہی کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا جاتا ہے۔ اب اگر ایسا مرکز مدرسہ ہے تو وہ مدرسہ نہیں ہے، مدرسے کے نام پر بدنما دبا ہے۔ اگر ایسا مرکز مسجد ہے تو وہ مسجد اللہ کی مسجد نہیں ہے، مسجد ضرار ہے۔ اگر وہ مولوی ہے تو مولوی ابلیس کا ہے، اللہ کے دین کا نہیں ہے۔ اس وقت نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت جس جگر پر چل رہی ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بظاہر وہ 21ویں ترمیم کے حامی ہیں لیکن اندر سے 21ویں ترمیم کی روح کو کچل رہے ہیں، نظر آ رہا ہے۔ لہذا ان تمام قوتوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کیا جائے۔ پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے دہشت گردوں کے سرپرستوں کو الگ کرنا پڑے گا، ان کے جو پردوں کے پیچھے حامی ہیں ان حامیوں کو بے نقاب کرنا پڑے گا۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ اس وقت عرب ممالک میں سعودی عرب وہ ملک ہے جس سے سب سے زیادہ فنڈ آتا ہے پاکستان، اور جو سعودیوں کا فنڈ آتا ہے اس میں سب سے بڑا حصہ ملتا ہے کل عدم ان جماعتوں کو جن کو کبھی آپ سپاہ صحابہ کہتے ہیں، کبھی اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، کبھی لشکر جنگوی کہتے ہیں، کبھی ملت اسلامیہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر کفر اسلام کا لباس نہ پہنے تو پھر عوام دھوکہ کیسے کھائیں گے؟ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کبھی صحابیت کا لباس ضروری ہوتا ہے، کبھی اسلام کا لباس ضروری ہوتا ہے اور کبھی اہل سنت والجماعت کا لباس ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، ہم نے 21ویں ترمیم کے عملی نفاذ کی راہیں ہموار کرنی ہیں اور اتنا پریشر بلڈ اپ کرنا ہے کہ ریاستی اداروں کے ساتھ ساتھ حکومت بھی مجبور ہو جائے یہ کام کرنے پر۔ اس لیے اگر پاکستان کو بچانا ہے تو کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کو بچا سکیں الا ایک رستے کے، اور وہ ہے دہشت گردوں کا دہشت گردی کے ٹھکانوں سمیت خاتمہ۔ جب تک ہماری مشکل یہ ہے کہ جو طبقات ہم پر حاکم ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اتنے بزدل، اتنے کم ہمت، اتنے خود غرض ہیں کہ انہیں صرف اپنے پیٹ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ لہذا اپنا پیٹ بچانے کے لیے پوری قوم کو، ریاست کو داؤ پہ لگانے پر تیار ہے۔ ابھی آپ کے اس نان مارچ اور دھرنوں کے نتیجے میں ایک جو مطالبہ انہوں نے مانا وہ یہ تھا کہ کل عدم جتنی جماعتیں ہیں ان کے پرچم سارے کے سارے اٹھا دیے جائیں گے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں مختلف جگہوں میں پرچم نظر آ رہے ہیں، کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیا نہیں پتا کہ یہ دہشت گردوں کے پرچم ہیں؟ کیا یہ نہیں پتا کہ یہ دہشت گردی کی علامت ہیں؟ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا آپ بزدل ہیں یا پھر دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ ملے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ بزدل نہیں ہیں، تو پھر آئیے میدان میں اور وہ سارے پرچم اٹھائیے۔ اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر قوم یہ سمجھے گی کہ آپ ان کے ہم نوا بھی ہیں، ہم پیالہ بھی ہیں، اور ہم یہ اجازت کسی کو نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے بے گناہ اور پاکیزہ جوانوں کے خون کی قیمت پر مسند اقتدار میں بھی رہیں، اقتدار کے نشے بھی لوٹیں اور خون خرابے کا بازار گرم بھی ہو اور دہشت گرد اسی طرح سے دندناتے پھریں بھی، اس بات کی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ ابھی میں نے سنا کہ ایام فاطمیہ میں مجالس فاطمیہ پر آپ کے شہر دادو میں پابندی لگائی گئی۔ مجھے حیرت اس فرد پر یا اس افسر پر نہیں ہوئی جس نے پابندی کا اعلان کیا، مجھے حیرت اس قوم پر ہوئی جس کے ایمان کا حصہ عشق زہرا ہے، جس قوم کے بدن میں دوڑنے والے لہو کا قطرہ قطرہ یا زہرا کہتا ہو وہ قوم کیسے یہ برداشت کرتی ہے کہ اس کی مجالس پر پابندی لگے؟ یہ آپ کی کمزوری ہے۔ کیسے کسی 17ویں گریڈ کے افسر کو یہ جرأت ہوئی کہ آپ کے دینی معاملات میں اس طرح سے دخل اندازی کرے کہ آپ سے کہے گئے آپ مجلس نہ کرو؟ مجلس ہمارا آئینی حق ہے، مجلس ہمارا قانونی حق ہے، پاکستان کے ایک آزاد شہری کی حیثیت سے مجھے یہ اختیار آئین نے دیا ہے کہ میں جہاں چاہوں اپنی عبادت بجا لاؤں، لیکن ایک شرط ہے کہ میری وہ عبادت کسی اور کی قانونی حقوق کی پامالی کا ذریعہ نہ بنے۔ یہ ظاہر قانونی بات ہے اور میں قانون کی بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ ہماری مجالس سے کسی اہل سنت کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہماری مجلسوں سے جذبہ حریت پیدا ہوتا ہے اور ظلم کے خلاف بغاوت کا جذبہ، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔
چودہ سو سال سے اگر شیعہ زندہ ہے تو کیوں زندہ ہے؟ اسی لیے کہ شیعہ کے بدن میں جو خون بہتا ہے وہ خون ہمیشہ ظلم کے خلاف بغاوت کا اعلان بلند کرتا رہا ہے، اسی لیے تو شیعہ زندہ ہے ان تمام مشکلات کے باوجود، ان تمام مصائب اور امتحانات کے باوجود۔ تو ہم اس طرح کی پابندیاں برداشت نہیں کریں گے۔ ہاں اگر کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی اہل ممبر ایسی گفتگو کرے جس سے اتحاد بین المسلمین کی فضا کو نقصان ہو، جو ہمارے عقائد کے خلاف ہو، جس سے دوسروں کی مقدسات کی توہین ہو، تو اس خطیب کو روکو، اس ذاکر کو روکو، اس اہل ممبر کو روکو۔ ہم بھی روکتے ہیں، تم بھی روکو، لیکن مجلس کسی قیمت پر نہیں۔ مجلس پر اگر کوئی ہاتھ اٹھائے کہ ہم اس کو روکیں گے تو قوم آمادہ ہے ایسے ہر ہاتھ کو ہزار دفعہ توڑے۔
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
ہم نے شکارپور کے ان شہداء کے حوالے سے جب شہداء کے وارثوں نے فیصلہ کیا تو ہم اپنے پورے ایمانی جذبے کے ساتھ ان وارثوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں تھا اور دنیاوی مفاد ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ راتوں کو آپ سوئے نہیں، دن کو آپ کو آرام نہ ملے، اور آپ مسلسل شہداء کے خون کے پیغام کو پہنچا رہے ہو، تو اس میں کیا دنیاوی مفاد ہے؟ یہ یقیناً ان امنگوں کی ترجمانی ہے جو امنگے کربلا والوں نے ہمیں دی ہیں۔ لہذا ہم کھڑے رہے اور آخری وقت تک کھڑے رہے۔ اور یہ بھی آن دا ریکارڈ ہے کہ شہداء کی اس منتخب کمیٹی نے جو بھی فیصلہ کیا ہم نے پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اس کا ساتھ دیا، اس کی حمایت کی، اس میں کسی طرح کی کوئی دخل اندازی نہیں۔ آج کے اس اجتماع کا فیصلہ بھی آپ کی شہداء کی کمیٹی نے کیا، اور مختلف لوگوں کو دعوت بھی دی، مختلف علماء کو دعوت بھی دی، مختلف تنظیموں کو دعوت بھی دی۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ہم کسی فرد اور گروہ کی نہیں، شہداء کے خون کی بات کرتے ہیں۔ اگر شہداء کے لواحقین اور وارث زندہ ہے اور اپنی حیات کا ثبوت دے رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے آخری وقت تک۔ اور آج بھی جس فیصلے کا اعلان جناب حجت الاسلام مولانا مسعود ڈھونکی صاحب نے کیا ہے، چونکہ یہ اس شہداء کی کمیٹی کے منتخب چیئرمین ہیں، یہ ان کی اپنی نہیں بلکہ شہداء کے لواحقین اور شہداء کے ان وارثوں کا فیصلہ ہے جس کا اعلان ان کی زبان سے ہوا ہے، تو اس لیے ہم اس معاملے میں بھی انشاءاللہ تعالی بھرپور طور پر شہداء کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں اور آخری وقت تک انشاءاللہ تعالی کھڑے رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ گزشتہ دفعہ کی طرح وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب اور ان کی ٹیم اس طرح کی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرے گی کہ این ٹائم پہ ان کو پھر ان کے پاؤں کے نیچے جلتے ہوئے کوئلے ہوں اور ان کو کسی پل چین اور قرار نہ ہو، بلکہ جب انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمیں دو ہفتوں میں رزلٹ چاہیے تو پھر ان دو ہفتوں میں اپنے اس فرض منصبی پر عمل کر کے شہداء سے کیے گئے وعدے کو عملی جامہ پہنا کر وہ مجھے امید ہے کہ شہداء کے وارثوں کو مطمئن کریں گے۔ اور اگر انہوں نے پھر سے غفلت کی، اگر پھر سے غفلت کی، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ گھروں میں بیٹھیں گے یا نکلیں گے؟ گھروں میں بیٹھو گے یا نکلو گے؟ نکلو گے، نکلو گے، نکلو گے؟ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔
دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے اندر کے جذبات کا کھلے عام اظہار کرو, لیکن یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے, شہداء محفل میں حاضر ہیں, ہم جو عہد کریں اپنے شہداء کے پاکیزہ لہو سے, اس عہد سے اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو پھر شہداء کی شفاعت سے ہم محروم ہو جائیں گے. یہ ذہن میں رکھیں. اب اس چیز کو ذہن میں رکھ کر بولو, نکلو گے, نکلو گے, نکلو گے, مقابلہ کرو گے, اپنا حق لو گے, آخری وقت تک کھڑے رہو گے. تو آؤ پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت کے ساتھ دس مرتبہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا حسین, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا حسین, اللہ آپ کو اجر دے, آپ کے ان جذبات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دے, تشریف رکھیں, دو منٹ تشریف رکھیں. اللہ آپ کو اجر دے, اللہ آپ کے ان جذبوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور بی بی دو عالم حضرت زہرا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ ایام فاطمیہ ہے. یہ عجیب لگتا ہے کہ شہداء کی مجلس ہو, شہداء کی محفل ہو, اور ہم کچھ قطرے آنسو کے اس بی بی دو عالم پر نہ بہا سکیں جن کے یہ مصیبت کے ایام ہیں. آپ جانتے ہیں بی بی دو عالم کون ہے؟ رسول کریم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ بزعۃ منی, میرے وجود کا ٹکڑا ہے فاطمہ.
پھر علی ابن ابی طالب تک پیغام پہنچایا کہ یا علی فاطمہ چلی گئی. تاریخ میں وہ بہادر ترین شخص جس کی جرأتوں اور شجاعتوں کو تاریخ نے ہمیشہ یاد رکھا ہے, وہ شخص تاریخ کہتی ہے کہ جب علی تک یہ آواز پہنچی کہ فاطمہ شہید ہو گئی تو اٹھ نہ سکے اور ان کے حلق سے چیخ نکلی, زمین پر گر گئے. گھر آئے کیا دیکھا؟ حضرت اسماء اور امام حسن اور امام حسین حضرت فاطمہ کی ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, اور امام حسین نے بی بی کا ایک پاؤں پکڑا ہوا ہے اور امام حسن نے دوسرا پاؤں, اور دونوں اماموں نے اپنی والدہ کے پاؤں کے تلوے اپنے چہرے پر رخسار پر رکھے ہوئے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں. لیکن کیفیت یہ ہے کہ امام حسن زیادہ رو رہے ہیں اور حسین کم رو رہے ہیں. اسماء حسن کی طرف متوجہ ہوئی, بیٹا حسن تم بڑے ہو, تم کیوں اتنا رو رہے ہو؟ تمہیں دیکھ کے تمہارے چھوٹے بہن بھائی زیادہ روئیں گے, تم تھوڑا سا برداشت کر لو. یہاں پر امام حسن نے ایک جملہ کہا, وہی جملہ کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا. فرمایا کہ بی بی جو کچھ میں نے دیکھا ہے نا, میرے چھوٹے بہن بھائیوں نے نہیں دیکھا. کہا بیٹا تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ بی بی میں نے وہ منظر دیکھا ہے جو کوئی غیرت مند بیٹا دیکھ نہیں سکتا. کہا بیٹا تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب میری والدہ مسجد نبوی سے فتح کا پروانہ لے کر کود پوچھے بنی ہاشم میں داخل ہوئی تو سامنے سے وہ شقی آیا اور آ کر جب پوچھا کہ یہ کیا ہے, جواب ملا کہ فدق کا پروانہ ہے, تو ہاتھ سے چھیننا چاہا, جب انہوں نے روکنا چاہا تو ہاتھ اس طرح سے اٹھایا کہ میری ماں زمین پر گر پڑی ہے, اور جب گری تو پھر اٹھ نہ سکی. کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا کہ اس ظالم کے اس چوٹ پر وار کے نتیجے میں میری جب والدہ زمین پر گری تو پھر اٹھ نہ سکی, جب اٹھنا چاہا تو پوچھے بنی ہاشم کا سہارا لے لے کر گھر کی طرف آئی. ایک ہاتھ پہلے پر تھا اور دوسرا ہاتھ دیوار پر تھا اور پکار رہی تھی, بابا یا رسول اللہ دیکھیے آپ کی بیٹی